أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری بحث جو ہے وہ باب تعریف میں شروع ہو گئی ہے، جو کہ کتاب کے مطابق 14th درس بنتا ہے، اور 14th درس میں بھی تھوڑی سی مقدماتی بحثیں ذکر کرتے ہیں، اگرچہ یہ مقدماتی بحثیں باب تعریف ہی کے ساتھ خاص ہیں. پہلے جو ہم نے مقدماتی بحثیں پڑھی ہیں وہ پوری منطق کے لیے ہے، کہیں نہ کہیں وہ قاعدے استعمال ہوتے رہیں گے، لیکن یہ 14th درس جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ خاص ہے مقدمہ باب تعریف کے لیے. فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ منطق، علم منطق جو ہے وہ تعریف اور استدلال کی صحیح روش سکھاتا ہے، اور یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک مفہوم کو پہچاننے کے لیے اور اس کی تعریف کے لیے کلی مفاہیم کا سہارا لیا جاتا ہے جو کہ ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں. جب آپ کسی چیز کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہی مفاہیم کا سہارا لیں گے جو مفاہیم آپ جانتے ہوں گے، آپ کے ذہن میں موجود ہوں گے. بس اس وجہ سے ہمیں کچھ مقدماتی بحثوں کی ضرورت تھی کہ جس میں مباحث الفاظ تھے، مفہوم و مصداق کو پہچاننا تھا، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری تھا تاکہ باب تعریف کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. یہ چیزیں ہم نے یہاں پر گزار لی. اب یہاں پر جو 14th درس میں بیان کرتے ہیں اس میں پہلی بحث تاریخچہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ باب تعریف کہاں سے شروع ہوا، اہمیت باب تعریف کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی علم بشر کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے، تعریف کا معنی کیا ہے اور منطقی وظیفہ کیا ہے باب تعریف میں، یعنی منطق تعریف میں کرنا کیا چاہتی ہے. یہ تقریباً چار بحثیں جو ہیں اس مقدمے میں بیان کرنی ہیں. پہلی بحث تعریف کا، باب تعریف کا تاریخچہ. فرماتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بحث تعریف جو ہے وہ ارسطو سے پہلے موجود تھی. خود ارسطو نے اس بات کی طرف صراحت سے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے اس کو، یہ بحث پہلے سے موجود تھی. سقراط اور افلاطون اپنی بحثوں میں جو ہیں وہ کیا ہے، تعریف کی بحث کو ذکر کرتے تھے، اور جب بھی وہ کوئی بحث کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے تو مفاہیم کی تعریف دقیق بیان کرتے تھے تاکہ بحث اچھی ہو جائے. ابھی ہم اہمیت میں جا کر اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے. اور سقراط و افلاطون چونکہ ارسطو سے پہلے ہیں تو لہذا پس معلوم ہوا کہ تعریف کی بحث جو ہے وہ ارسطو سے پہلے ہے، اور یہ بات ہم تاریخچہ علم منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ تدوینی منطق ارسطو نے سب سے پہلے لکھی ہے، کتابی شکل میں لانا یہ کام کس کا ہے، ارسطو کا ہے. تو ارسطو نے جب علم منطق کو تدوین کیا اور کتابی شکل میں لے کر آیا تو اس نے پہلی بار تعریف کے بارے میں مستقل بحث کو ذکر کیا کتاب برہان و جدل کے اندر، جہاں پر اس نے کتاب کا نام برہان و جدل رکھا. منطق کے مختلف کتابوں کے نام رکھے اس نے، منطق پوری تھی، ہر ایک الگ الگ کتاب میں تھا، ایک کتاب جو تھی اس میں برہان و جدل تھا، وہاں پر اس نے جو ہے باب تعریف کو ذکر کیا اور اس کے ضابطے ذکر کیا، ضابطہ مند اور منظم اس کو بیان کیا وہاں پر. پس ارسطو کے بعد سے لے کر ابھی تک علم منطق میں باب تعریف جو ہے وہ کماکان باقی ہے، یعنی اپنی حالت پر باقی ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بعض والے منطقیوں نے کچھ تبدیلیاں کی، کچھ کا اضافہ کیا، کچھ کو مزید منظم کیا، کچھ چیزیں حذف کر دی، مثلا اس طریقے سے یہ کام چلتا رہا، لیکن باب تعریف جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہا. بس یہ تعریف کا تاریخچہ تھا کہ جو اس صاحب کتاب نے یہاں پر اشارہ کیا. اس کے بعد جو بحث یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے اہمیت تعریف کے بارے میں. تعریف کی اہمیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ ذہن کے مہم ترین عمل میں سے ہے کہ جو انسان کا ذہن مفاہیم اور تصورات پر انجام دیتا ہے. اس وقت تمام علوم کے جو دانشور ہیں وہ کسی بھی علم کے مسئلے میں وارد ہونے سے پہلے موضوعات کے بارے میں روشن اور واضح تصویر یا تصور پیش کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے مثلا ایٹم کی بحث اس نے پڑھنی ہے تو ایٹم کے احکام اور قانون بیان کرنے سے پہلے کیمسٹری کیا کرتی ہے؟ ایٹم کی تعریف کرے گی. ایٹم سمجھ میں آئے گا تو اس وقت جو ہے انسان اچھے طریقے سے اس کے احکام اور قوانین کو سمجھ جائے سمجھ سکے گا. اسی طریقے سے فزکس جو ہے وہ مادے سے سروکار رکھتی ہے تو فزکس مادے کی اگر روشن تصویر پیش نہ کر سکے روشن اور واضح تصور پیش نہ کر سکے تو کیسے ہم اس کے احکام اور قوانین کو سمجھ سکیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی علوم کی ہم مثال لے سکتے ہیں. بس ہر دانشور جب بھی کسی علم میں وارد ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس مسائل کے جو موضوعات ہیں ان کو اچھے طریقے سے تبیین کرے ان کی تعریف پیش کرے. تعریف یعنی واضح تصور پیش کرنا کہ جو بعد میں ہم بیان کریں گے اس کو. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ریاضی لے لیں فلسفہ لے لیں سائنسی علوم لے لیں اخلاق لے لیں یہ کچھ تعریفوں سے شروع ہوتے ہیں. مثلا آپ نے فلسفہ علم منطق شروع کیا علم منطق میں پہلے آپ نے تعریف منطق کو پڑھا موضوع علم منطق کو پڑھا فائدہ علم منطق کو پڑھا. اسی طریقے سے جب آپ فلسفے میں جائیں گے تو فلسفے کو پہلے تحلیل کیا جائے گا لفظی طور پر تعریف اس کی پیش کی جائے گی کہ فلسفہ حقیقت میں کس چیز کا نام ہے فلسفے کا موضوع کیا ہے فلسفے کی غایت و ہدف کیا ہے فلسفے کا فائدہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ پڑھیں گے یہ تعریفوں پر مشتمل ہیں. آپ وہاں پر بیان کریں گے مثلا موضوع کی تعریف کریں گے آپ کے موضوع کیا ہے فلسفے کا موضوع کیا ہے مثلا آپ کہیں گے وجود ہے تو وجود کی تعریف کریں گے وہاں پر فلسفے کی خود تعریف خود فلسفہ کیا ہے اس کی تعریف کریں گے. تو بس تمام علوم ایک تعریف کے سلسلے سے شروع ہوتے ہیں مختلف تعریفوں کو پہلے علم شروع کرنے سے پہلے انجام دیتے ہیں. کہتے ہیں اس سلسلہ تعریف کو مبادی تصوری کہا جاتا ہے. یعنی وہ مفاہیم کہ جو ایک علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں ان کی تعریفوں کو علم کے شروع ہی میں بیان کرنا یہ مبادی تصوری میں ہوتا ہے. درست ہے مبادی تصوری میں ایسے مفاہیم کی وضاحت کی جاتی ہے کہ جو مفاہیم کہاں پر استعمال ہوں گے اس علم کے سمجھنے میں جو ہے وہ کارآمد ہیں اور ضروری ہیں تو لہذا اس کو وہاں پر کھول دیا جاتا ہے پر اس کو مبادی تصوری کہا جاتا ہے. کہتے ہیں باب تعریف کی اہمیت کو ہم اس اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے دانشور اسلامی ہو یا غیر اسلامی انہوں نے مستقل طور پر مفاہیم اور تعریف اصطلاحات پر کتابیں لکھی ہیں. مثلا آپ دیکھیں اصطلاحات فلسفہ اصطلاحات منطق اصطلاحات مثلا سائنس اصطلاحات مختلف اصطلاحات کی تعریفوں کی الگ کتابیں لکھ دی ہیں. کیوں لکھی گئی ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ جو مفاہیم علم میں استعمال ہوتے ہیں ان کی واضح صورت طالب علموں کے ذہن میں آ جائے تاکہ وہ اس علم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. اگر واضح تصویر نہ ہو تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. آپ اگر اسلامی دنیا میں دیکھیں تو مثلا آپ دیکھیں ابن سینا نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جس کا نام رکھا ہے رسالۃ الحدود. تعریف، حدود عربی میں تعریف کو کہتے ہیں، تعریف کا رسالہ، یعنی اس میں تعریف کے ضوابط، قانون، ان چیزوں کو جو ہے بیان کیا ہے. یا مثلا اگر آپ میر شریف جرجانی کی کتاب کو دیکھتے ہیں، ان کتاب کا نام رکھے التعریفات، اس میں اس نے مختلف اصطلاحات کو واضح کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے التعریفات. لہذا انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ تعریف کا باب جاننا نہ صرف علوم کے اندر ضروری ہے بلکہ انسان کی روزمرہ زندگی کے اندر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یعنی اگر انسان کسی بحث میں وارد ہونے سے پہلے جس موضوع کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کی صحیح وضاحت نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تو انسان کنفیوژن کا شکار رہتا ہے، بحث چل ہی نہیں پاتی آگے. آپ کہتے کچھ ہیں وہ سمجھتا کچھ ہے. لیکن جب آپ اپنا نظریہ واضح کر دیں گے، اپنے کلام کے اندر استعمال ہونے والے موضوعات کی صحیح تعریف بیان کر دیں گے، واضح اور روشن کر دیں گے ان کو، اس وقت بحث جو ہے وہ منقع ہو کے سامنے آ جائے گی. اکثر اوقات ہوتا ایسا ہے کہ چونکہ مثلا ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ آزادی چاہیے ہمیں، اس آزادی جو ہے وہ ہمارا حق ہے. خوب، اب آزادی چاہیے اسے، اب آزادی سے بھائی تمہاری مراد کیا ہے؟ اگر اس کو نہیں کھولے گا تو یہ کیا ہے، مغالطوں کا شکار ہو جائے گا یا خود مغالطے کرے گا آزادی کی صحیح وضاحت نہ کر کے. ہم اس سے پہلے بات یہ کریں گے بھائی آزادی کو کھولو تو صحیح، آزادی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آزادی کے کئی معنی نکال سکتے ہیں ہم. تم جو کہہ رہے ہو کہ انسان کے لیے آزادی ضروری ہے، کون سی آزادی، کس معنی میں آزادی؟ یا مثلا ہم قائل ہیں کہ اسلام آزادی کا قائل ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے. خوب، ہمیں اس بات کو کیا ہے کھول کر بیان کرنا پڑے گا کہ کون سی آزادی. مثلا کوئی بندہ اگر کہے گا اگر اسلام آزادی کا قائل ہے تو حجاب کیوں ہے، اسلام آزادی کا قائل ہے تو پھر فلانے فلانے امور سے روکتا کیوں ہے، بس آزادی نہیں ہے. یہاں کیا ہو جائے گا، اب وہ بندہ غلط سمجھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آزادی کا مفہوم اس کے لیے واضح نہیں ہے. بات واضح ہوئی ہے. بس اگر ہم روزمرہ زندگیوں کے اندر بھی دیکھیں تو اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کہیں پر مشاجرہ ہو رہا ہے، نزاع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کی اب تحلیل کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کی تو تعریفیں ٹھیک نہیں تھی. وہ کہنا، وہ بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، وہ بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن بات واضح نہیں تھی، موضوع واضح نہیں تھا. بات واضح ہے. بس باب تعریف کی جو اہمیت ہے وہ انسان کی روزمرہ زندگی کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ انسان ہر بحث کو شروع کرنے سے پہلے اس کی وضاحت کر دے، اس کو تعریف کر دے، مفہوم روشن کر دے اس کا، تاکہ یہ مشکل پیش نہ آئے. اگلی بحث یہ پیش کرتے ہیں کہ تعریف کی بحث میں منطقی کیا کرنا چاہتا ہے، رسالت کیا ہے اس کی، منطق کی. فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب کے آغاز میں یہ بیان کیا تھا کہ انسان ذاتی طور پر موجود متفکر ہے، انسان تفکر سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. پس جب متفکر ہے انسان تو یہ بات طبیعی ہے کہ اس قسم کا موجود جب اپنے اطراف میں جہان کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر مختلف جستجوئیں پیدا ہوتی ہیں، سوال کرنے کی طرف آتا ہے، سوال کرنے لگ جاتا ہے. منطق نے انسان کے مہم ترین سوالوں کو تین قسم کے طبقہ بندی میں بیان کیا ہے کہ انسان معمولاً ہر چیز کے بارے میں ان تین سوالوں میں سے کوئی ایک سوال کرے گا یا یہی تین سوال کرے گا. اور بھی سوال ہیں لیکن بنیادی ترین سوال جو ہیں وہ یہی ہیں. یا تو انسان ایک چیز کی کیا ہے حقیقت کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس یہ چیز اس کی حقیقت کیا ہے. مثلا میرے سامنے اس وقت اگر لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, ایک نیا انسان آئے جس جو ٹیکنالوجی سے اصلا متوجہ نہیں, کسی گاؤں میں رہ رہا تھا, اصلا دنیا سے آگاہ نہیں تھا, اس نے جیسے ہی یہ چیز دیکھی آ کر پوچھے گا اس کی حقیقت کیا ہے. جس کو فارسی میں کیا تعبیر استعمال کرتے ہیں, چیستی. عربی میں کیا کہتے ہیں, ماہیت. اس چیز کی ماہیت کیا ہے, اس چیز کی چیستی کیا ہے, چیست کیا ہے اس کی. اور ہماری اردو زبان میں چونکہ متبادل نہیں ہے, ہم بس یہی کہیں گے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے. بس پہلا سوال جو ہے وہ چیستی کے بارے میں ہے, ماہیت کے بارے میں ہے. اور یہ سوال عربی میں ما کے ذریعے کیا جاتا ہے, میم الف ما, ما ہوا سے کیا جاتا ہے. دوسرا سوال جو معمولاً انسان کرتا ہے ایک چیز کے بارے میں, جب ایک چیز کی حقیقت کس سے آشنا ہو گیا, اس کو پتا چل گیا کہ یہ کمپیوٹر ہے اور اس کی ذات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, ذات سے آشنا ہو گیا, حقیقت سے آشنا ہو گیا, درست ہے. بعض اوقات انسان یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقت سے آگاہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز موجود بھی ہے یا نہیں. مثلا انسان چڑیل کے مفہوم سے آشنا ہو گیا, اس نے اس کی حقیقت پوچھی, بہرحال کچھ نہ کچھ اس کو بتا دیا گیا. اب اگلا سوال وہ یہ کرے گا, آیا چڑیل موجود بھی ہے یا نہیں ہے, یا ویسے افسانہ ہی ہے. سوال ہوتا ہے یا نہیں, جب آپ مثلا بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں تو چڑیل کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ بچہ پہلا سوال ہی کرتا ہے چڑیل کس کو کہتے ہیں. آپ اس کی تبیین کرتے ہیں, چڑیل مثلا جس کے بال کھلے ہوں, جس کے پاؤں الٹے ہوں, جو ڈرونی ہوتی ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کی حقیقت سے قریب کر رہے ہیں بچے کو. تو بچہ جب یہ حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے, ایک تصویر اپنے ذہن کے اندر بنا لیتا ہے, اب وہ اگلا سوال یہ کرتا ہے کہ آیا چڑیل موجود بھی ہے, مجھے اس سے ڈرنا چاہیے, موجود ہے یا نہیں ہے. بس عربی میں موجود کے بارے میں, موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جو سوال ہوتا ہے وہ حل کے ساتھ ہوتا ہے, حل ہوا. تو فارسی میں کیا کہتے ہیں, ہستی. ہستی کے بارے میں سوال کرنا, مثلا انگلش میں اس ہستی کو کیا کہتے ہیں, ایگزسٹینس. اس کے وجود موجودیت کے بارے میں سوال کرنا, بس دوسرا سوال یہ. تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ مجھے یہ اس کی حقیقت بھی پتا چل گئی اور یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ خارج میں ہے, تو تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. اس کے مثلا فرض کریں, جیسے منطق مظفر میں بھی آپ جائیں گے تو مثال دیتے ہیں, آپ نے مغناطیس کی حقیقت بھی پتا چل گئی, اس کی ذات پتا چل گئی کہ مغناطیس کی حقیقت کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ مغناطیس جو ہے وہ خارج میں ہے, فیکٹری نے بنایا ہوا ہے اس کو. جب آپ نے دیکھا کہ مغناطیس کے ساتھ جب لوہا لگتا ہے تو وہ کھینچتا ہے لوہے کو اپنی طرف, تو اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے, بھائی یہ کیوں کھینچ رہا ہے لوہے کو. جیسے ہی انسان یہ دیکھتا ہے تو یہ سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ لوہے کو کیوں کھینچ رہا ہے اپنی طرف. اس مقام کو کہتے ہیں مقام چرائی, فارسی میں چرا, اردو میں کیا کہتے ہیں, کیوں. کیوں مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے, یہ کیوں کا مرحلہ ہے کہ جس کو عربی میں لما کہتے ہیں. سوال کیا جاتا ہے لما ہوا, یعنی مقناطیس کیوں لوہے کو کھینچ رہا ہے. بس بنیادی طور پر جو انسان سوال کرتا ہے وہ یہ تین ہیں, ما ہوا, حل ہوا اور لما. اگر اس کو فارسی میں بیان کریں, چیستی و حقیقت, ہستی و وجود اور چرائی, اور اردو میں کیوں, کیوں کا مرحلہ ہے. یہ تین سوال بنیادی اس کے ہوتے ہیں. خوب, اب یہ سوال کیوں کیے جاتے ہیں, یہ مطلب واضح ہے کہ اس سوال انسان اس لیے کرتا ہے, یہ والا ماہیت کے بارے میں, ہستی کے بارے میں, اور چرائی اور کیوں کے بارے میں, تاکہ انسان یا تو تصور جدید تک پہنچ جائے. مثلا پہلے چڑیل کا تصور اس کے ذہن میں نہیں تھا, اب وہ حقیقت کو جان کر نئے تصور تک پہنچ گیا, اس کے ذہن میں اب تصور چڑیل آ گیا, پہلے نہیں تھا, درست ہے. یا ان سوالوں کے ذریعے جدید تصدیق تک پہنچنا چاہتا ہے. مثلا اگر آپ جب چڑیل کا مفہوم اور تصور آپ کے ذہن میں آ گیا, آپ نے جب پوچھا کہ یہ ہے یا نہیں, اگر کہا نہیں تب بھی تصدیق ہے، اگر کہا ہے تب بھی تصدیق ہے، تو جدید تصدیق آپ کو پتا چل گئی کہ یہ تصور یا ہے یا نہیں ہے، تو تصدیق پہ چونکہ ہم نے تفصیلی بحث کر دی ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یا مثلا مقناطیس کیوں لوہے کو کھینچتا ہے، یہ بھی تصدیق سے مربوط ہے کیونکہ جملہ ہے، اعتقاد ہے، قضیہ ہے کہ تفصیل سے بعد میں ہم پڑھیں گے جا کر. تو یہ سوال بھی انسان کو جدید تصدیق عطا کر رہا ہے. بس انسان ان سوالوں کے ذریعے یا تو جدید تصور تک پہنچ جاتا ہے یا جدید تصدیق تک پہنچ جاتا ہے. تصورات اور تعریف کے اندر ہمیں کس سوال کے ساتھ سروکار ہے؟ ماہوا سے، ہستی اور حقیقت سے، کیونکہ تصور سے تعلق اس سوال کا ہے. باقی جو دو سوال ہیں جو کہ حال کے ساتھ ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں آیا چڑیل موجود ہے یا نہیں، یہ آیا اور حل والا مرحلہ اور لما اور کیوں والا مرحلہ، یہ تصدیق کے ساتھ مربوط ہے کہ جب ہم استدلال کو سیکھیں گے جا کر تو یہ وہاں پر سوال آتا ہے، یعنی یہ تصدیق کات کے بخش میں بیان ہوتا ہے، اس کے ضوابط اور اس کے قوانین. بہرحال یہ سوال بیان کر کے یہ پتا چل گیا کہ تصورات میں تعریف کے اندر منطق کی رسالت کیا ہے. کیا رسالت ہے؟ کہ وہ ما ہوا کے مرحلے کو بیان کرے گا، یعنی تصور کو کس طریقے سے واضح کرنا ہے، مجہول کو جو کہ تصور مجہول ہے اس کو معلوم میں بدلنا، یہ ہم نے کیا کرنا ہے اس باب تعریف میں بیان کرنا ہے. یعنی ہم ما ہوا کے مرحلے میں ہیں، ہم حقیقت کو پہچاننے کے مرحلے میں ہیں، ایک واضح تصور حاصل کرنے کے مرحلے کے اندر ہیں. بس یہ تصور کے اندر جو رسالت ہے، وظیفہ ہے منطق کا، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے مجہولات کو معلومات میں بدلنا ہے تصوری اعتبار سے، تصور مجہول کو کیسے معلوم تصور میں بدلنا ہے. واضح؟ بس یہ منطق کا ہدف اور ہے تصورات کے اندر. ایک اور نقطہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ تعریف کرنا منطق کا کام نہیں ہے، بلکہ تعریف کے قواعد بیان کرنا منطق کا کام ہے. اب فزکس والا آ کر یہ نہ کہے منطق کو کہ مجھے مادے کی تعریف کر کے دو، کیمسٹری والا آ کر یہ نہ کہے مجھے ایٹم کی تعریف کر کے دو. درست ہے، تعریف خود اس علم نے ہی کرنی ہے، لیکن کیسے تعریف کرنی ہے، کن قواعد کے تحت تعریف کرنی ہے، اس تعریف کے قواعد کو منطق بتائے گی. اگر ضمناً کسی چیز کی تعریف کر بھی دیتی ہے منطق، تو وہ مثال کے عنوان سے ہے. مثلا بعض اگر کہتے ہیں منطق تعریف کرتا ہے انسان کے حیوان ناطق، کوئی منطق کا وظیفہ نہیں ہے کہ وہ انسان کی تعریف کرے. منطق نے مطالب بیان کرنے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا ہے، اس میں سے ایک مثال جو ہے وہ انسان کی لے لی ہے، بس انسان کی تعریف کر کے دکھائے کہ انسان حیوان ناطق ہے، تاکہ وہ اپنی باتوں کو سمجھا سکے. بس جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ منطق تعریف کے باب میں صحیح تعریف کرنا سکھاتی ہے، قواعد تعریف سکھاتی ہے، نہ کہ خود تعریف. علوم آ کر یہ تقاضا نہ کریں کہ ہمارے موضوعات کی تعریف کرو. بس یہ ایک مطلب جو ہے وہ ذہن میں رہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آ جاتا ہے وہ ہے تعریف کا معنی کیا ہے، تعریف کسے کہتے ہیں. تعریف یعنی ایک مجہول چیز کے، ایک مجہول چیز کی حقیقت، یعنی یا تعبیر یوں بہتر رہے گی میرے خیال میں، کہ ایک امر کی حقیقت مجہول ہے، اس کے بارے میں مشخص اور واضح تصور حاصل کرنا.
مشخص اور واضح تصور.
میرے لیے چڑیل مجہول تھی، نام سنا ہوا تھا. میں نے پوچھا اپنے والدین سے یہ چڑیل کیا ہے، تو والدین نے جب تعریف کی تو میرے ذہن میں چڑیل کا مفہوم مشخص ہو کر آ گیا، یعنی اب میں جانتا ہوں کہ چڑیل کسے کہتے ہیں. ایک واضح تصور میرے ذہن میں بن گیا. یعنی جس کے مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں, جس کے بال کھلے ہوں, جو ڈراونی ہو, جس کے پاؤں ٹیڑے ہوں, مثلا اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے آ کر. پس تعریف کیا ہے؟ امر مجہول کے بارے میں تصور روشن کو حاصل کرنا, یہ تعریف ہے. یا مثلا بہتر تعبیر ایک یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ تصور مجہول کو روشن کرنا اور مفہوم کو ان تصور اور مفاہیم کے ذریعے روشن کرنا کہ جو پہلے سے میرے ذہن میں موجود ہیں. مثلا میرے لیے چڑیل کا مفہوم روشن نہیں تھا. میں نے سوال کیا کہ چڑیل کسے کہتے ہیں, لیکن میں جانتا تھا کہ پاؤں کسے کہتے ہیں, میں جانتا تھا بال کسے کہتے ہیں, میں جانتا تھا ڈراؤنا کسے کہتے ہیں, ڈراؤنا ہونا, خطرناک ہونا مثلا. یہ چونکہ میں مفہوم جانتا تھا پہلے سے, جس بندے نے میرے لیے چڑیل کا مفہوم بیان کرنا تھا اس نے انہی مفہوموں کا سہارا لیا. اس نے کہا چڑیل اسے کہتے ہیں جس کے بال کھلے ہوں, جس کے پاؤں ٹیڑے ہوں, جو ڈراؤنی شکل کی ہو. تو اب میرے ذہن میں چونکہ پہلے یہ مفہوم موجود تھے, آشنا تھا ان مفہوم سے, تو انہی مفہوم کا سہارا لے کر مفہوم چڑیل کو واضح کر دینا, اس کو کہتے ہیں تعریف. یعنی واضح پہلے سے موجود مفاہیم کو کہ جو ذہن میں موجود ہے, ان کا سہارا لے کر ایک مجہول مفہوم کو اور تصور کو واضح کر دینا, یہ تعریف ہے. میرے خیال میں واضح تر ہے, بہت آسان کر کے میں نے بیان کیا. اب آتے ہیں تھوڑی اصطلاحی زبان اختیار کریں تاکہ بعد میں جب ہم اصطلاحی تعبیر استعمال کریں تو سمجھ میں آ جائے کہنا کیا چاہتے ہیں. جس کو واضح کیا جا رہا ہوگا, جس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہوگی یا جس کی تعریف کی جا رہی ہوگی, اس کو کہیں گے معرف. معرف یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے, اور جس چیز کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہوگی وہ کہلائے گا معرف. مثلا آپ انسان, آپ کے لیے مجہول ہے تو انسان معرف بنے گا. حیوان اور ناطق کا سہارا لے کر آپ انسان کی وضاحت کرتے ہیں تو حیوان اور ناطق معرف بنیں گے. بس یہ دو اصطلاحوں سے آشنا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور مطلب کے اندر وارد ہوتے ہیں, اقسام بیان کرتے ہیں تعریف کی, کہ تعریف یا لفظی ہوتی ہے یا حقیقی, پھر حقیقی کو تقسیم کرتے ہیں اس کی طرف, کہ یہ میرے خیال میں بعد میں کرتے ہیں چونکہ وقت گزر گیا ہے, یہ انشاءاللہ پھر بعد میں بیان ہو جائے گی, کیونکہ مطلب ابھی تقریباً 10-15 منٹ کا باقی ہے, تو وقت چونکہ گزر گیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.